السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پیر کے روز وسطی افغانستان میں ایک سیکیورٹی تنصیب پر طالبان کے حملے میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ 2 روزہ مذاکرات منگل کو بھی قطر میں جاری رہیں گے. اور ثانیہ ساہیوال کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ان کی ٹیم تاحال کسی نتیجے پر نہیں پہنچی ہے اور ان کی تحقیقات جاری رہیں گی. کراچی کی انسدادی دہشت گردی کی منتظم عدالت نے پشتون تحفظ موومنٹ کے گرفتار رہنما عالمزیب محسود کو 4 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. اور شام میں امریکی اور کرد فورسز کے قافلے کو نشانہ بناتے ہوئے ایک خودکش بم حملہ ہوا ہے. امریکی فوجی اتحاد کے ارکان اس حملے میں محفوظ رہے ہیں. سینٹ میں اکثریتی ریپبلکن جماعت نے امریکی حکومت کے جزوی بندش کو ختم کرنے کے لیے نئے اخراجاتی بل کی تجاویز جاری کر دی ہیں. اور روس کی ایک عدالت نے اس امریکی شخص پال ویلن کی ضمانت منظور کرنے سے انکار کر دیا ہے جو روس میں جاسوسی کے الزامات میں قید ہے. یہ تھی شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پیر کے روز وسطی افغانستان میں ایک سیکیورٹی تنصیب پر طالبان کے حملے میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں. خبر رساں اداروں رائٹرز اور ایسوسیٹڈ پریس نے بتایا ہے کہ حملہ آوروں نے بارود سے بھری ایک گاڑی کا کابل کے مغرب میں واقع صوبے میدان وردک میں نیشنل ڈائریکٹریٹ فار سیکیورٹی کے تربیتی مرکز میں لے جا کر دھماکہ کیا. اطلاعات کے مطابق کم از کم 2 مسلح افراد دھماکے کے بعد وہاں پہنچے، جنہوں نے سیکیورٹی تنصیب کے اندر جا کر باقی ماندہ تمام افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ 2 روزہ مذاکرات منگل کو بھی جاری رہیں گے. افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلم خلیل زاد ان مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت کر رہے ہیں. اس وقت جبکہ امریکہ اور طالبان کے مذاکرات دوحا میں ہو رہے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی 2 روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے ہیں. اور سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر وہ اس دوران وہاں موجود طالبان نمائندوں سے رابطہ کر کے ان پر زور دیں گے کہ وہ افغانستان میں خانہ جنگی کے سیاسی حل کے لیے مذاکرات کو کامیاب بنانے میں مدد دیں. سانحہ ساہیوال کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جی آئی ٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ان کی ٹیم تاحال کسی نتیجے پر نہیں پہنچی ہے اور اس کی تحقیقات جاری رہیں گی. جی آئی ٹی کے ارکان نے منگل کو مسلسل دوسرے روز بھی ساہیوال میں جائے واقعہ کا معائنہ کیا. اس بارے میں ہمارے پاس ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. پاکستان میں عہدیدار 27 افراد کی شناخت کر رہے ہیں جو ایک بس اور تیل ٹینکر کے تصادم میں ہلاک ہو گئے تھے. پولیس کا کہنا ہے کہ اس آتشی ٹکر میں جو ایران کی سرحد سے ملک جنوب مغربی بلوچستان صوبے میں ہوئی، 4 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. ڈپٹی کمشنر لسبیلا شبیر مینگل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پیر کی رات ایک کوچ 29 مسافروں کو لے کر پنجگور سے کراچی کے لیے روانہ ہوئی تھی، جو راستے میں لسبیلا بازار کے قریب قومی شاہراہ پر سامنے سے آنے والے آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی. حادثے کے بعد دونوں گاڑیوں میں آگ لگ گئی تھی، جس کے باعث بس میں سوار مسافر بری طرح جھلس گئے ہیں. کراچی کی انسدادی دہشت گردی کی منتظم عدالت نے پشتون تحفظ موومنٹ کے گرفتار رہنما عالمزیب محسود کو 4 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. عالمزیب محسود کو پیر کو کراچی کے علاقے کلفٹن سے گرفتار کیا گیا تھا. اور کچھ بین الاقوامی خبریں. شام میں امریکی اور کرد فورسز کے قافلے کو نشانہ بناتے ہوئے یہ خودکش بم حملہ ہوا ہے. امریکی فوج کے ترجمان کرنل شان ریان نے کہا ہے کہ امریکی فوجی اتحاد کے ارکان اس حملے میں محفوظ رہے ہیں. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ یہ حملہ مغربی قصبے شدادہ میں ہوا. یہ وہ علاقہ ہے جہاں داعش کے خلاف لڑنے والی امریکی اتحاد کی فورسز کا اکثر گزر ہوتا ہے. برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کی طرف سے جاری ہونے والی ویڈیو میں کرد ملیشیا کی ایک بکتر بند گاڑی سے دھوئیں کے بادل بلند ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ اس حملے میں 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں. سینٹ میں اکثریتی ریپبلکن جماعت نے امریکی حکومت کو جزوی بندش کو ختم کرنے کے لیے نئے اخراجاتی بل کی تجاویز جاری کر دی ہیں۔ یہ تجاویز صدر ٹرمپ کی ہدایات کے مطابق تیار کی گئی ہیں۔ ان تجاویز پر حزب مخالف ڈیموکریٹ پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ بے مقصد تجاویز ہیں اور ان سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ صدر ٹرمپ کی اس مصالحاتی پیشکش کے مطابق ڈیموکریٹس اگر امریکہ میکسیکو سرحد پر رکاوٹیں تعمیر کرنے کے لیے 5.7 ارب ڈالر کی فنڈنگ منظور کر لیں تو صدر ٹرمپ اس ملک میں آنے والے غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ میں مزید 3 سال رہنے کی اجازت دے دیں گے۔ توقع ہے کہ سینٹ میں اکثریتی پارٹی کے لیڈر مچ میکونل اس ہفتے اجلاس میں اس تجاویز کو پیش کر دیں گے۔ سینٹ کا اجلاس آج منگل کو شروع ہو رہا ہے، اس لیے آج اس بل کو پیش نہیں کیا جا سکے گا۔ اس بل کی منظوری بھی مشکوک نظر آ رہی ہے کیونکہ سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کے 53 ارکان ہیں اور ڈیموکریٹس کی تعداد 47 ہے۔ بل کی منظوری کے لیے 60 ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ روس کی ایک عدالت نے اس امریکی شخص پال ویلن کی ضمانت منظور کرنے سے انکار کر دیا ہے جو روس میں جاسوسی کے الزامات میں قید ہے۔ پال ویلن امریکی اور برطانوی دوہری شہریت رکھتا ہے اور وہ امریکہ کے سابق میرین اہلکار ہیں۔ انہیں روسی وفاقی سیکیورٹی ایجنسی نے اس الزام میں 28 دسمبر کو گرفتار کر لیا تھا کہ وہ بقول اس کے جاسوسی کی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ ایف ایس بی نے اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی ہے، تاہم ان کے خاندان کا کہنا ہے کہ وہ بے قصور ہیں اور انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے۔ 48 سالہ پال کو منگل کے روز ماسکو کی عدالت میں پیش کیا گیا جس میں جج نے ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ پال کے وکیل کوف نے عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، وہ کہہ رہے ہیں پال کو ایک تھم ڈرائیور موصول ہوئی جس میں ایسی معلومات تھیں جنہیں ریاستی خفیہ معلومات کا نام دیا گیا ہے۔ پال کو یہ معلومات ایک شخص سے حاصل کرنا تھیں جو خفیہ نوعیت کی نہیں تھیں۔ یہ ثقافتی معلومات تھیں جن میں پال کی چھٹی کے دوران کیتھیڈرل دیکھنے سے متعلق معلومات شامل تھیں۔ 19 ملکوں کے 100 سے زیادہ دانشور اور سابق سفارتکار چین سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ان 2 کینیڈینز کو رہا کر دیں جنہیں بظاہر ایک سینئر چینی ایگزیکٹو کی کینیڈا میں گرفتاری کے جواب میں پکڑا گیا ہے۔ گروپ نے اپنے دستخطوں سے ایک خط چینی صدر شی جن پنگ کو بھیجا ہے جس میں مائیکل کاروک اور مائیکل اسپیور کی تعریف کی گئی ہے جو کینیڈا اور باقی دنیا کے درمیان تعلقات کے پل باندھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے خط کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ کینیڈا کے دوست اور اتحادی قانون کی بالادستی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اور یورپی یونین نے روس کے فوج کے خفیہ ادارے کے سربراہوں کے خلاف تعزیرات عائد کی ہیں جو برطانیہ میں پچھلے سال سابق دوہرے روسی ایجنٹ پر اعصاب شکن حملے کی پاداش میں لگائی گئی ہیں۔ اور سوڈان کے صدر عمر البشیر قطر کا دورہ کرنے والے ہیں جبکہ ملک میں جاری حکومت مخالف وسیع احتجاجوں نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بشیر بدھ کے روز قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد السانی کے ساتھ باہمی تعلقات کے فروغ پر بات کریں گے۔ سوڈان میں 19 دسمبر سے احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں جو روٹی کی قیمت میں اضافے پر شروع ہوئے تھے اور ان کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے اور عوام بشیر کے 3 دہائیوں طویل اقتدار کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو اب ہر روز جاری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں خالد حمید۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ سب سے پہلے سری نگر سے ایک رپورٹ ہے جو ہمیں ہمارے نمائندے یوسف جمیل نے بھیجی ہے۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر کے شوپیان ضلع میں منگل کو ہوئی ایک جھڑپ کے دوران 3 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ جھڑپ کے دوران ہی مقامی لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پر آ گئے اور پھر ان کے اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ حفاظتی دستوں نے مظاہرین اور پتھراؤ کرنے والے ہجوموں پر چھرے والی بندوقیں استعمال کیں اور اشکاور گیس چھوڑی۔ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ ان واقعات کی کوریج کرنے والے 4 صحافی بھی چھرے لگنے سے زخمی ہو گئے۔ صحافیوں کی ایک بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے کشمیری صحافیوں پر کی گئی پیلٹ فائرنگ کے اس واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے بھارتی حکومت سے اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فوج اور دوسرے سرکاری دستوں کی شوپیان کے ہفشیر مال گاؤں کے باہر ایک میوہ باغ میں چھپے عسکریت پسندوں کے ساتھ ہوئی جھڑپ کے دوران ایک فوجی شدید طور پر زخمی ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک طبیہ کالج کا طالب علم بھی شامل ہے جو کچھ عرصہ پہلے تعلیم ادھوری چھوڑ کر عسکریت پسندوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا۔ عہدیداروں نے مزید بتایا کہ ہلاک ہونے والا یہ عسکریت پسند شمس الحق مینگنو ایک انڈین پولیس سروس یا IPS آفیسر انعام الحق کا چھوٹا بھائی تھا جسے عسکریت چھوڑ کر دوبارہ معمول کی زندگی جینے پر آمادہ کرنے کی بڑی کوشش کی گئی تھی جو ناکام رہی۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے سابق پولیس سربراہ شیش پال وید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ایکچولی فیملی سے کنٹیکٹ کیا تھا، اس کا بھائی کو آسام میں کیا تھا، کافی کوشش کی تھی لانے کی بیچارے کو، لیکن سیڈ اینڈ، اس کے بھائی نے بھی کافی کوشش کی بٹ اٹ واز دی پوائنٹ آف نو ریٹرن۔
اس استفسار پر کہ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے پڑھے لکھے نوجوان تیزی کے ساتھ عسکریت کی طرف کیوں مائل ہو رہے ہیں، شیش پال وید نے کہا،
بیسیکلی اٹ ہیز گاٹ گلیمرائزڈ، یو نو، سوشل میڈیا میں ہو رہا ہے اور اس سے گلیمرائز ہو گیا۔ آج یہ ماں بولتی ہے کہ میرا بچہ شہید ہو گیا خدا کے نام پر، تو یہ پہلے نہیں تھا، ماں نہیں بولتی تھی ایسے۔
شوپیان میں منگل کو پیش آئی جھڑپ سے پہلے شور زدہ ریاست کے وسطی ضلع بڈگام میں اسی طرح کے ایک تصادم میں 3 عسکریت پسند مارے گئے تھے۔ عہدیداروں کے مطابق ان کا تعلق عسکری تنظیم البدر مجاہدین سے تھا۔ اس دوران بھارت کے یوم جمہوریہ کی آمد پر پوری ریاست میں حفاظت کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ بھارت 26 جنوری سنیچر کو اپنا 70واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے۔ اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں نے اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ حفاظتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بھارت کے یوم جمہوریہ پر عسکریت پسند اپنی سرگرمیاں تیز کر سکتے ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
ثانیہ ساہیوال کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جی آئی ٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ان کی ٹیم تاحال کسی نتیجے پر نہیں پہنچی ہے اور اس کی تحقیقات جاری رہیں گی۔ جی آئی ٹی کے ارکان نے منگل کو مسلسل دوسرے روز بھی ساہیوال میں جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ اس بارے میں لاہور سے ضیاء الرحمان کی ایک رپورٹ۔
ثانیہ ساہیوال کے اصل حقائق جاننے کے لیے بنائی جانے والی جوائنٹ انکوائری ٹیم آج منگل کے روز اپنی رپورٹ وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کو پیش کرے گی۔ ثانیہ کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی جی آئی ٹی کو 72 گھنٹوں کا وقت دیا گیا تھا جو پاکستانی وقت کے مطابق منگل کی شام 5 بجے ختم ہو گیا۔ جی آئی ٹی کے سربراہ ایڈیشنل آئی جی پولیس سید اعجاز شاہ نے جائے وقوع کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اعجاز شاہ نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ واقعے کی ابتدائی رپورٹ دینا ابھی ممکن نہیں، وہ سائنٹیفک بنیادوں پر تیش کر کے حقائق معلوم کریں گے۔ سربراہ جی آئی ٹی کا کہنا تھا کہ جب تک ساری چیزیں کلیئر نہیں ہو جاتی اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔
ابھی اس میں ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے اور نہ ہی اتنے بڑے واقعے کو 3 دن میں یا 2 دن میں کوئی رپورٹ دی جا سکتی ہے کہ جی کس کو گناہ گار کریں کس کو نہ۔ انیشل فائنڈنگز ابھی ہماری کوئی نہیں ہے، ابھی انیشل فائنڈنگ یہی ہے کہ جی یہ جو ہم نے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کیے ہیں، ہم نے موقع دیکھا ہے، ہم نے جو لوگ موقع پہ تھے، پولیس والوں نے فائرنگ کی ہے، ان کے اسٹیٹمنٹس لیے ہیں، اور اس طریقے سے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ جی آئی ٹی بنی ہے انڈر ATA Act، کیونکہ اس میں ATA کا جرم لگا ہوا ہے، اور اس میں 30 ڈیز جو ہے وہ پیریڈ ہے اس کو کنکلیوڈ کرنے کا، کورٹ میں چلان سبمٹ کرنے کا۔ ابھی جو ہم پریلیمنری سارے کام کر رہے ہیں۔
محکمہ داخلہ پنجاب نے ثانیہ ساہیوال پر بننے والی جی آئی ٹی کی مدد کے لیے ایک اور انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جی آئی ٹی کی رپورٹ آتے ہی اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ اجلاس میں جی آئی ٹی رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں گے۔
اگر سی ایم صاحب رپورٹ سے مطمئن نہیں ہوتے تو یہ پھر ان کی سوابدید ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ رپورٹ آنے کے بعد چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔
اطلاعات کے مطابق ثانیہ ساہیوال میں محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب کے تمام اہلکاروں کے نام سامنے آ گئے ہیں. مبینہ دہشت گردوں کے خلاف کیے جانے والے مشکوک مقابلے کی قیادت سب انسپیکٹر صفدر حسین کر رہے تھے. پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر مہدی حسن نے ساہیوال میں مبینہ انتہا پسندوں کے نام پر کیے جانے والی کارروائی پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا ہے. ایک بیانیے میں ان کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں بہتر تربیت اور اصلاحات کر کے ایسے واقعات کو کم کیا جا سکتا ہے. رواں ماہ 19 جنوری کی دوپہر سی ٹی ڈی نے صوبہ پنجاب کے وسطی ضلع ساہیوال کے قریب جی ٹی روڈ پر ایک گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں خلیل, اہلیہ نبیلہ, 13 سالہ بیٹی اریبا اور کار ڈرائیور ذیشان کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا. ضیاء الرحمان, وی او اے اردو, لاہور.
پاکستان میں منصوبہ بندی اور ترقیات کے وزیر خسرو بختیار نے ایک پریس کانفرنس میں سی پیک کو وسعت دینے کا اعلان کیا ہے. اس بارے میں ہمارے ساتھی نفیس احود بھائی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
پاکستان کے منصوبہ بندی اور ترقیات کے وزیر خسرو بختیار نے اتوار کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے پاک چین راہداری منصوبے کو وسعت دینے کا ارادہ کیا ہے. اس سلسلے میں چین میں اے پی پی کے سابق چیف مسعود ستار کہتے ہیں کہ جب بختیار کہتے ہیں کہ چین سے پاکستان میں صنعت کو منتقل کرنا ہوگا تو یہ اسکیم اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب پاکستان معیاری اشیاء بنانے کے قابل ہو جائے جو بعد میں چین کو برآمد کی جا سکے.
تو وہ چاہ رہے ہیں پاکستان والے کہ ہم آلموسٹ ڈبل اپنی ایکسپورٹ جو ہے وہ چائنا کو کر دیں, لیکن جو ایشو آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ کیا پاکستانی پروڈکٹس جو ہیں وہ چائنا کی مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا سکیں گی, ان کی کوالٹی اتنی امپروو ہے کہ وہ وہاں ایکسپورٹ کر سکیں. اب تک جو چیز ایکسپورٹ چائنا کو ہو رہی ہے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ را گڈس یا آپ کہیں وہی ایکسپورٹ ہو رہی ہے.
خسرو کی اس نقطہ چینی پر کہ پچھلی حکومت نے گوادر پورٹ پر توجہ نہیں دی, انہوں نے نواز شریف حکومت کی کارکردگی کا دفاع کیا.
دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلی حکومت کے زمانے میں تو یہ جو تھا سی پیک بڑے انیشل سٹیج پہ تھا نا, پہلا سٹیپ تھا ان کا تو یہی تھا کہ اگر سی پورٹ گیا اس کو ڈیولپ کر لیا گیا, کیونکہ وہ چائنا نے ایکوائر کی ہے. اب وہاں تک اس کی پہنچنے کے لیے روڈس اور انفراسٹرکچر کی ضرورت تھی, وہ انہوں نے کافی حد تک مکمل کیا. اب اس کے بعد جو ایئرپورٹ کا ایک پروجیکٹ تھا وہ انہوں نے سائن کیا گوادر میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ایئرپورٹ بنانے کا. اب ایسا تھا جب آپ وہاں پر اوپن اپ کریں گے, لوگوں کو چیزیں بتائیں گے تو تبھی وہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی نا. اب اگر سعودی عرب والے وہاں پہ پیٹرو کیمیکل میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ویری گڈ, بہت اچھا ہے, وہ آئیں, موسٹ ویلکم. اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا, ہمیں تو انویسٹمنٹ چاہیے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سی پیک سے میکسیمم بینیفٹ حاصل کرنا.
یہ تھے اے پی پی کے چین میں سابق چیف مسعود ستار. دوسری طرف سی پیک سٹیئرنگ کمیٹی کے رکن کرنل مقبول آفریدی کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس وہ ہنر مند محنت کش موجود ہیں جو سی پیک کے تحت برآمدات کو کامیاب بنا سکتے ہیں.
ویلیو ایڈیشن تو بہت ضروری ہے ہر ایک چیز میں, جیسے ابھی ہمارے پاس ماربل ہے تو اگر ہم ماربل کو یہاں پہ ویلیو ایڈیشن کر کے بیچتے ہیں تو اس میں تو ہمیں بڑا فائدہ ہوگا. اسی طرح ہمارا کاٹن ہے, وہ ہم گانٹے تو بنگلہ دیش بھیج رہے ہیں, تو اگر اسی میں ہم ویلیو ایڈیشن کر کے یہاں پہ اپنی انڈسٹری لگاتے ہیں تو ہمیں جاب اپرچونیٹیز بھی کافی لوگوں کو ملتی ہیں, اور آف کورس ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے, اور ویلیو ایڈیشن جو چیز ہوتی ہے اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے اور ہم کر پائیں گے. دیکھیں اگر باقی ملک ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں اور اپنا زر مبادلہ یا ایکسپورٹ کو بڑھاتے ہیں تو ہمیں بھی ویلیو ایڈیشن پہ جانا چاہیے, اور ہم پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں. دیکھیں پاکستانی تو پوری دنیا میں دبئی میں کام کر رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ میں کام کر رہے ہیں, پاکستانی کس دنیا کے کس حصے میں کام نہیں کر رہے ہیں, جس حصے میں کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں.
یہ تھے سی پیک سٹیئرنگ کمیٹی کے رکن کرنل مقبول آفریدی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
عالمی ادارے صحت یا ڈبلیو ایچ او کی ایک رپورٹ کے مطابق یورپ آنے والے پناہ گزین اپنے ساتھ متعدد امراض لے کر نہیں آتے. براعظم میں آنے والے پناہ کے متلاشی لوگوں کے بڑے پیمانے پر کیے جانے والے پہلے بڑے جائزے میں ڈبلیو ایچ او نے یورپی حکومتوں سے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہا ہے کہ نقل وطن کرنے والوں کو صحت سے متعلق سہولیات تک رسائی حاصل ہو۔ ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
اٹلی نے گزشتہ نومبر میں پناہ گزینوں کو بچانے والے جہاز ایکیوریس کو پکڑنے کا حکم دیا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس پر پناہ گزین ایسے کپڑے لا رہے تھے جو آلودہ تھے اور جن میں ہو سکتا ہے کہ ایچ آئی وی، گردن توڑ بخار اور تپیدق وغیرہ کے جراثیم موجود ہوں۔ طبی ماہرین نے اس دعوے کو مسترد کر دیا اور رپورٹ لکھنے والوں کے مطابق پناہ گزینوں کی صحت کے بارے میں باور کیے جانے والے افسانوں میں سے یہ ایک افسانے کی مثال ہے۔ ڈاکٹر زوشانہ جیکب کے الفاظ:
The refugees and migrants who come to Europe, they do not bring any exotic diseases with them, any exotic communicable diseases. The diseases that they might have, they are all well-established diseases in Europe. And also we have very good prevention and control programs for these diseases.
پناہ گزین جو یورپ آتے ہیں اپنے ساتھ کوئی بیرونی یا ودیسی یا متعدی امراض لے کر نہیں آتے، اور جو امراض ان کو ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں وہ وہی ہیں جو پہلے سے یورپ میں موجود ہیں، اور ان امراض کی روک تھام اور انہیں کنٹرول کرنے کے ہمارے پاس بہت اچھے پروگرام ہیں۔ ان میں سے بیشتر پناہ گزینوں کو جن ہولناک حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے قطع نظر ڈبلیو ایچ او کی رپورٹ میں جو نتائج اخذ کیے گئے ہیں عمومی طور پر وہ حوصلہ افزا ہیں کہ امکان یہی ہے کہ ان لوگوں کی صحت اچھی ہوگی، لیکن جب وہ متحرک ہوں تو ان کے بیمار پڑ جانے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اپنے ملکوں سے بے گھر ہو کر نکلتے ہیں انہیں انفیکشن لگنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، انہیں صحت سے متعلق سہولتوں تک مناسب رسائی نہیں ہوتی اور انہیں خراب حالات میں زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر زوشانہ کے الفاظ:
I don't think that in most of the countries the illegal migrants have access to the health systems, health services. The illegal migrants are not visible to the authorities, so to say.
زیادہ تر ملکوں میں غیر قانونی تارکین وطن کو صحت سے متعلق سہولتوں تک رسائی حاصل ہے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ غیر قانونی تارکین وطن حکام کو نظر ہی نہیں آتے۔ ڈبلیو ایچ او خبردار کرتی ہے کہ ایسے میں جبکہ یورپ میں نقل وطن کر کے آنے والوں کے مسئلے پر مخالفانہ مباحثہ جاری ہے، ہو سکتا ہے کہ متعدد ممالک ان نقل وطن کرنے والوں کو صحت سے متعلق سہولتیں فراہم کرنے میں ناکام رہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے دوسرے سب سے بڑے اسکول ڈسٹرکٹ میں اساتذہ کی ایک ہڑتال کے خاتمے کے لیے مسلسل جاری مذاکرات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ یہ ہڑتال منگل کے روز چھٹے دن میں داخل ہو چکی ہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
لاس اینجلس اسکول ڈسٹرکٹ میں لگ بھگ 30,000 اساتذہ 14 جنوری کو تنخواہ میں اضافے، کلاسوں کے سائز میں کمی اور اسٹاف کے لیے مزید مدد کے مطالبے کے ساتھ ہڑتال پر چلے گئے تھے۔ 11ویں گریڈ کی کلاس کے ایک ٹیچر مائیکل ڈنمن کا کہنا تھا: ہم یہاں ایک موضوع کانٹریکٹ کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں، ہم یہاں اپنے بچوں کے لیے آئے ہیں، ہمارے پبلک اسکول بہت لمبے عرصے سے فنڈز کی کمی کا شکار رہے ہیں، اس لیے ہم اب کھڑے ہو رہے ہیں اور اپنے بچوں کی جانب سے آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور 8ویں کلاس کے ایک طالب علم کی والدہ بوگٹ زلچ کا کہنا تھا:
I think it's a shame that we are the 5th largest economy in the world and cannot have better schools.
میرا خیال ہے کہ یہ بات باعث شرم ہے کہ ہم دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت ہیں اور ہمارے پاس بہتر اسکول نہیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اساتذہ کو ہر اس مدد کی ضرورت ہے اور اس کے حقدار ہیں جو وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے 8ویں کلاس کے ایک طالب علم کی والدہ بوگٹ زلچ کے۔ یونین لیڈرز نے کہا ہے کہ اگر دونوں فریقوں کے درمیان منگل کو اسکول کے کھلنے سے قبل کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے تو بھی اساتذہ کلاس میں نہیں جائیں گے، کیونکہ یونین کے اراکین کی جانب سے پہلے اس کانٹریکٹ کی توثیق درکار ہوگی۔ اس اسکول ڈسٹرکٹ میں کنڈر گارٹن سے لے کر 12ویں گریڈ تک کے لگ بھگ 6 لاکھ طالب علم موجود ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سعودی عرب ان دو امریکی مسلمان خواتین کے خلاف اپنی سرزمین سے سیاسی حملے کرنے پر پچھتا رہا ہوگا جو گزشتہ وسط مدتی انتخابات میں امریکی کانگریس میں نشستیں جیتنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندہ جیمی ڈیٹمر کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
ان دو خواتین میں سے ایک مینیسوٹا کی الہان عمر ہیں جو ایوان نمائندگان کے اس پینل میں نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں جو سعودی عرب کو امریکی اسلحے کی فروخت روکنے کا اختیار رکھتی ہے۔ صومالی نژاد امریکی خاتون الہان عمر گزشتہ ہفتے ایوان نمائندگان کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کی رکن بن گئیں، جبکہ ان کی ایک اور ساتھی مشیگن سے تعلق رکھنے والی راشدہ طلیب کو تیل سے مالا مال ملک سعودی عرب میں سرکاری کنٹرول کے تحت چلنے والے میڈیا میں سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ان دانشوروں اور تبصرہ نگاروں نے بھی ان پر شدید تنقید کی ہے جو سعودی شاہی خاندان کے خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ایوان نمائندگان کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کی رکن بننے کے بعد الہان عمر نے کہا کہ وہ سعودی عرب جیسے ملکوں کو اسلحے کی فروخت روکنے کے لیے کام کریں گی جو انسانی حقوق کی پامالی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وہ امریکی کانگریس کی رکن بننے والی پہلی مسلمان خواتین ہیں۔ ان دونوں خواتین سمیت امریکی کانگریس میں پہلی مرتبہ منتخب ہونے والے ارکان کانگریس اور ڈیموکریٹک پارٹی میں تبدیلیاں لانے کے خواہاں ہیں۔ ایک سعودی سفارتکار نے وسط مدتی امریکی انتخابات کی رات کو ایک ٹویٹ کے ذریعے الہان عمر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ خلیج کی ریاستوں کی مخالفت کریں گی اور وہ ایسے سیاسی نظام کے نظریات پر کاربند ہیں جو مسلم برادرہڈ کی نمائندگی کرتا ہے۔ سعودی شاہی خاندان کے رشتہ داروں کی طرف سے تشکیل دیے گئے نیوز نیٹ ورک العربیہ نے گزشتہ ماہ ایک مضمون شائع کیا تھا جس میں کہا گیا کہ ان دو خواتین کے امریکی ایوان نمائندگان میں نشست جیتنے کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کے ایسے مخالفین امریکی سیاست کا حصہ بن گئے ہیں جو مسلم برادرہڈ کے نظریات پر کاربند ہیں، اور یہ اقدام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات قائم کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایسی ہی تنقید خلیج میں سعودی عرب کے اتحادی ملک متحدہ عرب امارات میں بھی کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب اور خلیج کے ممالک میں مسلم برادرہڈ کو ایک سیاسی تحریک گردانا جاتا ہے اور ان ممالک میں اس پر مکمل پابندی عائد ہے۔ فلسطینی نژاد راشدہ طلیب نے جمعرات کے روز اخبار دی انٹرسیپٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ اسرائیل یا کسی بھی ایسے ملک کو فوجی امداد فراہم کرنے کی حمایت نہیں کریں گی جو برابری اور انصاف کے اصولوں پر کاربند نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی فوجی امداد کو ایسے ممالک میں شہری حقوق کی پاسداری کرنے کی ترغیب دینے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، اور اگر ہم اسرائیل، سعودی عرب اور ایسے دیگر ممالک کے حوالے سے یہ حکمت عملی نہیں اپنائیں گے تو ہم اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے ہیں۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان اور عالمی باکسنگ چیمپئن کرافرڈ کے درمیان 20 اپریل کو نیو یارک میں مقابلہ ہوگا۔ اس بارے میں اسفر امام کی ایک رپورٹ۔
پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے اس موقع پر سخت مقابلے کی توقع کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ پوری امید ہیں کہ یہ لڑائی جیت کر عالمی چیمپئن کا درجہ حاصل کر لیں گے۔
لاسٹ فائٹ ہم نے جیتی تھی، ویری ڈیفیکلٹ فائٹ، ویری ہارڈ فائٹ۔ اس دفعہ یہ فائٹ کرافرڈ کے ساتھ از گونا بی ویری ویری ہارڈ۔ کرافرڈ از ورلڈ چیمپئن اور پاؤنڈ فار پاؤنڈ میں بھی نمبر ون ہے، سو ان دا ورلڈ از دا بیسٹ فائٹر، اور اٹس اے گریٹ اپرچونٹی فار می ٹو فائٹ سم ون لائک کرافرڈ، بیکاز
یہ میرے لیے بہترین موقع ہے۔ انشاءاللہ میں یہ جیت لوں گا، مجھے پورا یقین ہے۔ باکسنگ کے اس عالمی مقابلے میں عامر خان نے ایک پاکستانی کھلاڑی کو بھی متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا،
میں ایک فائٹر ہے عامر خان اکیڈمی سے، اس کو میں لے آؤں گا نیو یارک میں، سیم ڈے اس دن پر اس کی بھی فائٹ ہوگی، اور ان شاء اللہ یو نو پاکستان کے لیے اچھا ہوگا، کیوں وی وانٹ پاکستان ٹو موو فارورڈ ان اسپورٹ، ان کو بھی انٹرنیشنل پلیٹفارم میں ملے گی۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان باکسنگ کے میدان میں بھی آگے بڑھے، اس لیے وہ ایسے مزید پاکستانی فائٹرس کو عالمی سطح پر متعارف کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عامر خان نے اس موقع پر پاکستان میں باکسنگ لیگ منعقد کرنے کا بھی اعلان کیا۔
ان شاء اللہ یہ فائٹ کے بعد میں پاکستان میں لانچ کروں گا فور باکسنگ لیگ. اس فائٹ کے بعد اپریل کے بعد میں بھی رمضان کے بعد وہ باکسنگ لیگ شروع ہوگی, سمر میں بھی جون اور جولائی. ٹیم اونرز ہوں گے شاہد افریدی, وسیم اکرم, راحت فتح علی خان, اے آر وائی اونر سلمان اقبال, مینی گریٹ بگ سپر اسٹارز فرام پاکستان. سو ہم ان کو لے آئیں گے ادھر.
عالمی باکسنگ چیمپئن کروفورڈ نے اس موقع پر کہا کہ وہ کامیابی کے لیے بھرپور کوششیں کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ فتح حاصل کروں. یہ فائٹ میرے لیے بہترین موقع ہے کہ میں اپنے ٹائٹل کا دفاع کروں. بروکلین اسٹیڈیم میں ہونے والے اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے بڑے پیمانے پہ انتظامات کیے جا رہے ہیں. توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستانی نوجوانوں کی بڑی تعداد اسٹیڈیم میں موجود ہوگی جو سنسنی خیز مقابلے کی توقع کر رہے ہیں. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے بلٹن کے ساتھ. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر نے انسانی حقوق کے لیے سرگرم دو پاکستانی خواتین کو آگاہ کیا ہے کہ ان کی بعض ٹویٹس کے بارے میں انہیں سرکاری سطح پر شکایات ملی ہیں. تاہم پاکستانی حکام نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ٹویٹر سے شکایات ان کی حکومت نے کی تھیں. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
انسانی حقوق کے لیے سرگرم ندا کرمانی اور ایما عمر نے اپنے ٹویٹس میں دعویٰ کیا ہے کہ ٹویٹر کی طرف سے انہیں ملنے والی ای میلز میں کہا گیا ہے کہ ٹویٹر کو پاکستانی حکام نے شکایت کی ہے کہ ان کی بعض ٹویٹس ملکی قوانین کے خلاف ہیں. سماجی میڈیا پر سرگرم ندا کرمانی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ٹویٹر کی لیگل ٹیم کی طرف سے انہیں بھیجی گئی ای میل میں بتایا گیا ہے کہ ان کی 3 ٹویٹس کو پاکستانی قوانین کے خلاف قرار دیتے ہوئے ٹویٹر کو شکایت کی گئی ہے. ندا نے کہا کہ ان میں سے 2 ٹویٹ پختون تحفظ موومنٹ سے متعلق ہیں. تاہم ندا کے بقول ٹویٹر نے اپنے پیغام میں ان مخصوص قوانین کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی ہے جن کی خلاف ورزی کا ان پر الزام عائد کیا گیا ہے. ندا نے مزید کہا ہے کہ ٹویٹر نے انہیں آگاہ کیا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ پر پوسٹ ہونے والے مواد کے خلاف ٹویٹر نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے جس کی شکایات اس سے موصول ہوئی تھی. دوسری طرف سیاسی اور سماجی امور کی تجزیہ کار اور وکیل ریما عمر نے بھی کہا ہے کہ انہیں بھی ٹویٹر کی طرف سے ایک پیغام ملا ہے جس کے مطابق فوجی عدالتوں سے متعلق ان کی ایک ٹویٹ کے بارے میں انہیں سرکاری سطح پر شکایت کی گئی ہے. اپنی اس ٹویٹ میں ریما عمر نے فوجی عدالتوں کے طریقہ کار کے بارے میں سوالات اٹھائے تھے. ریما عمر کی ٹویٹ کے بعد پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ٹویٹر سے یہ شکایات ان کی حکومت نے کی تھیں. فواد چودھری نے اپنی ایک ٹویٹ میں فوجی عدالتوں سے متعلق ریما عمر کی ٹویٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قطعی طور پر یہ ایک علمی بحث ہے اور ان کے بقول حکومت اس بحث پر کیوں اعتراض کرے گی, اور اس موضوع پر ٹویٹر کے ساتھ حکومت کی کوئی خط و کتابت نہیں ہوئی ہے. دوسری طرف انٹرنیٹ صارفین کے حقوق سے متعلق غیر سرکاری تنظیم بائٹس فرال سے وابستہ شہزاد احمد نے منگل کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول اس سے قبل بھی لگ بھگ 10 پاکستانیوں کو ٹویٹر کی طرف سے ایسے نوٹس مل چکے ہیں.
ہم نے ٹویٹر سے جب بات کی تو ٹویٹر نے یہ کہا کہ ہمیں آفیشل یہ ریکویسٹ گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہیں اور ہم ٹرانسپیرنٹ رہنا چاہتے ہیں, شفاف رہنا چاہتے ہیں اس معاملے پہ. ہم ایکشن نہیں لے رہے لیکن ہم یہ ضرور کر رہے ہیں کہ وہ جو انڈیویجول ہے یا جو آرگنائزیشن ہے اگر اس کو ہم بتا دیں کہ آپ کے بارے میں اس قسم کی ریکویسٹ پاکستانی گورنمنٹ سے آئی ہے.
شہزاد کا مزید کہنا ہے کہ ایسے اقدامات سے سماجی میڈیا پر آزادی اظہار کی فضا محدود ہو سکتی ہے.
قسم کے واقعات تو پہلے سے ہی ہو رہے ہیں, سیلف سینسرشپ تو پہلے سے ہی بہت شدید ہے. اس ساری صورتحال میں جب اس قسم کے واقعات آپ کو سوشل میڈیا ایکٹیویٹی میں بھی جب آپ کو اس قسم کی پوچھ تاچھ کی جائے گی تو یہ جو سیلف سینسرشپ جو ہے یہ بڑھے گی اور یہ خوف بڑھے گا اور یہ جو ہے اور ہماری جو پولیٹیکل ایکسپریشن ہے خاص طور پر ان سب پر یہ قبضہ ہے.
تاہم حکومت میں شامل عہدیدار یہ کہتے آ رہے ہیں کہ حکومت آزادی اظہار کو یقینی بنانے کے عزم پر قائم ہے. تاہم پاکستانی حکام یہ تنبیہ کر چکے ہیں کہ سماجی میڈیا پر ریاست مخالف بیانیے کی تشہیر کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے تحریک لبیک پاکستان کے چیئرمین خادم حسین رضوی سمیت 4 ملزموں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. لاہور سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے ضیاء الرحمان نے.
پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں اشتعال انگیز تقاریر اور احتجاجی مظاہروں میں سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ کے کیس پر سماعت ہوئی. تحریک لبیک کے چیئرمین خادم حسین رضوی, پیر افضل قادری, علامہ اعجاز اشرفی, علامہ فاروق الحسن کو 20 دن کا جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر احاطہ عدالت میں پیش کیا گیا. خادم حسین رضوی کی پیشی کے وقت خصوصی عدالت کی سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے۔ چاروں ملزموں کو تھانہ سیول لائن پولیس عدالت میں لے کر آئی۔ عدالت میں پیشی سے پہلے ہی تحریک لبیک کے کارکن اپنے قائد کے استقبال کے لیے انسدادی دہشت گردی کی عدالت کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ سماعت کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے وکیل عارف نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ عدالت نے کہا ہے کہ وہ خادم حسین رضوی کا مزید فزیکل ریمانڈ نہیں دے سکتی۔ عارف کے مطابق وہ جلد اپنے تمام قائدین کی ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے۔
آرڈر کیے ہیں کہ ایک دن کا بھی مزید فزیکل ریمانڈ نہیں دیا جائے گا اور اس کے بعد جوڈیشل لاک اپ کے آرڈر ہو گئے، انشاءاللہ طلب ہم ضمانتیں داخل کریں گے۔
جیل منتقلی کے وقت انسدادی دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے اضافی نفری بھی طلب کی گئی تھی۔ خادم حسین رضوی اور تحریک لبیک پاکستان کے دیگر ساتھیوں کو آسیا مسیح کی رہائی کے بعد توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ اور املاک کو جلائے جانے کی صورت میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
بھارت میں سن 2019 کے پارلیمانی انتخابات میں بی جے پی کو شکست دینے کے لیے حزب اختلاف کی جماعتیں ایک عظیم اتحاد قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس اتحاد کے مؤثر ہونے کے امکانات کے بارے میں ہماری ساتھی شہناز نفیس نے تجزیہ کاروں سے گفتگو کی ہے، ان کی رپورٹ۔
بھارت سے ایک تجزیہ کار پرتاپ سومانشی اس اتحاد کو ایک بڑی تبدیلی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھارت میں اپوزیشن جماعتیں بالآخر یہ مان گئی ہیں کہ وہ الیکشن میں بی جے پی کو اکیلے نہیں روک سکتی اور اسے شکست دینے کے لیے حزب اختلاف کی تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہونا پڑے گا۔
سب کو یہ لگا کہ ان کے بھی سروائیول کا سوال تھا کہ اگر وہ الگ الگ لڑیں گے تو وہ کچھ کر نہیں پائیں گے۔ سب سے بڑا الائنس جو ہے وہ اتر پردیش میں ہوا۔ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی اور سماج پارٹی جو دو ایک دم پرسپر وپریت اور ویرودھی وچار دھارا کے تھے، یہ ساتھ آئے۔ تو وہاں پہ اس کے لیے وجہ یہ تھی کہ 2014 میں ایک کے پاس زیرو سیٹ آئی اور ایک کے پاس فور سیٹ وہ جیت پائے۔ تو اس بار یہ لگا ان کو کہ اگر ہم مل کے لڑتے ہیں تو ہماری جو ہے ہم 40 سے 50 سیٹ جیت سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز، بی جے پی کو روکنے کے لیے اتر پردیش میں ہی اگر کوئی چمتکار ہوتا ہے تبھی بی جے پی رکتی ہے۔ تو یہ ہوا کہ بی جے پی کو 73 سیٹ ملی تھی آؤٹ آف 80۔ تو اب بی جے پی کے لیے بھی یہ چنتا کی بات ہے کہ اگر وہاں آؤٹ آف 80 اگر ایک بڑا چیلنج وہاں آتا ہے تو سینٹر میں ان کے لیے کیا ہوگا۔
دوسری جانب ایک اور بھارتی تجزیہ کار ڈاکٹر راکیش کمار کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بی جے پی کے خلاف اس اتحاد کی تشکیل بھارتی سیاست میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اتحاد میں موجود روایتی طور پر ایک دوسرے کی مخالف سیاسی جماعتیں آخر تک متحد رہ سکیں گی یا نہیں۔
اس لیے جو پرانی جو ٹریڈیشنل جو اپوزنگ پارٹیاں تھیں، جو پہلے کبھی ایک دوسرے سے کبھی بات چیت نہیں کیا کرتی تھی، ان لوگوں نے سوچا کہ اگر مودی کو ہٹانا ہے یا بی جے پی کو ہرانا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ساتھ ایک جٹ ہونا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز، ساری جماعتیں جو ہیں وہ ایک ساتھ ایک جٹ ہو کر کے ان کا چیلنج کو جو ہے وہ چناؤ میں آئے اور چناؤ لڑے۔ بہت ہی اہم مانا جا رہا ہے انڈین پالیٹکس میں کہ ایک نیا دھرا جو کانگریس اور بی جے پی کے علاوہ جو مودی کو چیلنج کر سکتا ہے وہ ایک جو ہے اس کی شروعات ہوئی ہے۔ لیکن اب اس میں پیچ بس اتنا ہی ہے کہ کیا یہ دوستی جو اسٹیج پر جس طرح سے ان لوگوں نے ہاتھ ملا کر کے لوگوں کو بتایا کہ ہم ایک ساتھ ہیں، کیا ٹکٹ بٹنے کے سمے یا چناؤ لڑتے سمے یہ لوگ ایک ساتھ ایک کینڈیڈیٹ کے پیچھے یہی اسی مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہ پاتے ہیں یا نہیں رہ پاتے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہوگی۔
بی جے پی کے ایک ترجمان مسٹر یاترا نے اتحاد میں موجود اپوزیشن کے رہنماؤں پر بدعنوانی کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لوگ خود کو بچانے کی کوشش میں یہ اتحاد بنا رہے ہیں۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں معاشیات کے ماہرین نے انتباہ کیا ہے کہ غیر یقینی صورتحال اور تجارتی کشیدگی عالمی سطح پر اقتصادی ترقی کو متاثر کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غربت اور امارت کے درمیان خلا مزید بڑھنے کا واضح امکان ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ہونے والے سالانہ ایک عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں اس تشویش کا اظہار کیا گیا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سے لطیسہ ہوک کی رپورٹ کے ساتھ عزت نذیر۔
ڈیووس میں ہونے والے اس اقتصادی فورم میں دنیا بھر سے تقریباً 3,000 سیاستدان اور ماہرین معاشیات شریک ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر عالمی سطح پر غربت کے خلاف مہم چلانے والے ادارے آکسفیم نے بااثر لیڈروں کے نام ایک پیغام دیا ہے۔ اس کی نمائندہ وینی بینیائن کہتی ہیں،
ریچسٹ پیپل ان دی ورلڈ، دی موسٹ پاورفل پیپل ان دی ورلڈ، دی پولیٹیکل لیڈرز آف دی ورلڈ۔
آکسفیم کی نمائندہ کہہ رہی ہیں کہ دنیا کے امیر ترین لوگ، دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور لوگ اور عالمی لیڈرز، ان سب کو اس انتہائی عدم مساوات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے، کیونکہ یہ مسئلہ قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ اس اجلاس میں شریک ہونے والے کمپنیوں کے سربراہ اور سیاسی رہنما اس مسئلے کا ایک حصہ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ عالمی اقتصادی فورم کے بانی کلاؤس شواب کا کہنا ہے کہ عالمی معیشت نے بہت سے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔
In the age of social media, we just cannot tolerate anymore that people are left behind. So we have to create a much more inclusive globalism.
سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم اس بات کو مزید عرصے تک برداشت نہیں کر سکتے کہ مزید افراد کو پسماندہ رکھا جائے۔ ہمیں عالمی سطح پر ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہوگا جو سب کو ساتھ لے کر چلے۔ پیر کے روز عالمی مالیاتی فنڈ کی سربراہ کرسٹائن لاگریڈ نے کہا تھا کہ عالمی معیشت نمو پذیر ہے، تاہم اس کی رفتار توقع کے برعکس سست ہے۔
We need to redouble our effort to resolve the shared problems that we are facing.
ہمیں جن مسائل کا سامنا ہے ان کو حل کرنے کے لیے دو چند کوششیں کرنا ہوں گی۔ عالمی تجارتی نظام کو درست کرنا ہوگا، کرپشن اور ٹیکسوں کی چوری کے خلاف اقدامات اٹھانے ہوں گے، اور موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے خطرات کا مداوا کرنا ہوگا۔ IMF کے سربراہ نے کہا کہ کساد بازاری کا خطرہ نہیں ہے، لیکن صورتحال نازک ہے اور ہمیں بغور اس کا جائزہ لیتے رہنا ہوگا۔ عالمی اقتصادی فورم کے اس اجلاس سے پہلے ایک سروے کیا گیا تھا، اور اس سروے کے مطابق تجارتی حلقوں میں مایوسی کی کیفیت کی وجہ بین الاقوامی سیاسی بے یقینی ہے۔ دنیا بھر میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو نہ صرف باعث تشویش ہیں بلکہ ان کے مستقبل کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس سروے کے مطابق پوری دنیا میں سیاسی رہنماؤں کے درمیان عدم اعتماد بڑھتا جا رہا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سینٹر فار اسٹریٹیجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا میں ایسے 20 بیلسٹک میزائلوں کے اڈوں میں جن کو اس نے خفیہ رکھا ہے، ایک اڈا ایسا ہے جو میزائل ہیڈ کوارٹرز کا کام انجام دیتا ہے۔ سول سے اسٹیو ملر کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
CSIS کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سائنوری میزائل آپریٹنگ بیس پر نوڈونگ میزائل نصب کیے گئے ہیں جو شمالی کوریا کی جوہری فوجی حکمت عملی کے مطابق ہے، جن میں پہلے حملے کی جوہری روایتی صلاحیت موجود ہو۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 18 کلومیٹر رقبے پر واقع سائنو ری میزائل کمپلیکس ایسی بیلسٹک میزائلوں کی تیاری میں اہم کردار ادا کرتا ہے جو جنوبی کوریا، جاپان اور یہاں تک کہ مغربی بحر الکاہل میں امریکی علاقے گوام تک پہنچ سکیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فروری کے اواخر میں شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے شمالی کوریا کی جوہری صلاحیت کو ختم کرنے کے معاملے پر بات چیت کے لیے ملنے والے ہیں، اور CSIS کی یہ دریافت اس کے 3 روز بعد سامنے آئی جب صدر ٹرمپ نے شمالی کوریا کے لیڈر سے ملنے کا اعلان کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شمالی کوریا نے سائنو ری بیس کے بارے میں کبھی اعلان نہیں کیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں لگتا کہ وہ پیونگ یانگ کی جوہری صلاحیت ختم کرنے کے مذاکرات کے دوران موضوع بن سکے۔ رپورٹ میں توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر شمالی کوریا کے ساتھ جوہری صلاحیت ختم کرنے کا کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں وہ تمام اڈے جہاں سے میزائل آپریٹ کیے جائیں ان کے بارے میں بتانا لازمی ہے تاکہ ان کی تصدیق ہو سکے اور انہیں ناکارہ بنایا جا سکے۔ وائٹ ہاؤس نے فوری طور سے اپنا موقف بیان کرنے کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک نئی رپورٹ میں اس خیال سے اختلاف کیا گیا ہے کہ پناہ گزین اور تارکین وطن یورپی علاقے میں چھوت کی غیر ملکی بیماریاں لے کر آتے ہیں۔ یورپ میں نقل مکانی کرنے والوں کے صحت پر عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری کی جانے والی اس اولین رپورٹ کی تفصیلات پر مبنی جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
یہ رپورٹ 13,000 سے زیادہ دستاویزات سے متعلق شواہد پر مبنی ہے۔ یہ ان پناہ گزینوں اور تارکین وطن کی صحت کی ایک تصویر فراہم کرتی ہے جو 53 یورپی ملکوں میں موجود لگ بھگ 1 ارب آبادی کے تقریباً 10% پر مشتمل ہیں۔ اس سروے سے معلوم ہوا ہے کہ تارکین وطن اور پناہ گزینوں کی صحت عمومی طور پر ٹھیک ہوتی ہے، لیکن دوران سفر یا میزبان ملک میں قیام کے دوران رہن سہن کے خراب حالات کی وجہ سے انہیں بیمار پڑنے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عام تاثر کے برعکس پناہ گزینوں اور تارکین وطن کی جانب سے اپنی میزبان آبادی کو چھوت کی بیماریاں منتقل کرنے کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے۔ یورپ کے لیے عالمی ادارے صحت کی علاقائی ڈائریکٹر سوزینا جیکب نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خود نقل مکانی ہی پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے لیے چھوت کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے خطرے میں اضافہ کر دیتی ہے۔ ان کے الفاظ،
The refugees and migrants who come to Europe, they do not bring any exotic diseases with them, any exotic communicable
یورپ سے آنے والے پناہ گزین اور تارکین وطن اپنے ساتھ کوئی غیر ملکی چھوت کی بیماریاں نہیں لاتے۔ وہ ممکنہ طور پر جن بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ سب کے سب یورپ میں پہلے سے موجود ہیں، اور ہمارے پاس ان بیماریوں سے بچاؤ اور کنٹرول کے بہت اچھے پروگرام موجود ہیں۔ اس کا اطلاق ٹی بی ہی پر نہیں بلکہ HIV/AIDS پر بھی ہوتا ہے۔ یہ الفاظ تھے یورپ کے لیے عالمی ادارے صحت کی علاقائی ڈائریکٹر سوزینا جیکب کے۔ یورپ عالمی ادارے صحت کے 6 علاقوں میں واحد ہے جہاں HIV/AIDS موجود ہے، اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے خاص طور پر مشرق میں۔ جیکب کا کہنا ہے کہ تارکین وطن اور پناہ گزینوں کی آبادی کا ایک خاصا بڑا حصہ جو HIV/AIDS میں مبتلا ہے، اسے یہ متعدی مرض یورپ پہنچنے کے بعد لاحق ہوتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پناہ گزین اور تارکین وطن میزبان ملک میں آمد کے وقت بظاہر اپنی میزبان آبادیوں کی نسبت کم غیر متعدی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ ان ملکوں میں غربت کے حالات میں جتنا زیادہ قیام کرتے ہیں ان میں دل کی بیماریوں، سٹروک اور کینسر میں مبتلا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پناہ گزین اور تارکین وطن انگزائٹی کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایسے بچے جن کے ساتھ کوئی بڑا یا وارث نہیں ہوتا جنسی استحصال کے خطرے سے دوچار ہوتے ہیں، اور ان میں ڈپریشن یا ذہنی صدمات کے بعد کی بیماریوں کی علامات کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ عالمی ادارے صحت کے نزدیک یورپی ملکوں کے لیے انتہائی اہم ہے کہ وہ تمام پناہ گزینوں کو قطع نظر ان کی قانونی حیثیت کے صحت کی معیاری اور سستی سہولیات فراہم کریں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ عالمگیر سطح کی صحت کی سہولیات کی فراہمی سے نقل مکانی کرنے والی اور میزبان آبادیوں دونوں کی عافیت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی کی وزیر خارجہ مولود چاوس لوکنو نے کہا ہے کہ ان کا ملک سعودی صحافی جمال خشوگجی کے قتل کی بین الاقوامی تحقیقات کرانے کا ارادہ رکھتا ہے جو ان کے بقول جلد شروع ہوں گی۔ پیر کو انقرہ میں ایک تقریب سے خطاب میں ترک وزیر خارجہ نے الزام عائد کیا کہ بعض پر غریبی ممالک خشوگجی کے قتل پر مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترک وزیر خارجہ نے حاضرین کو بتایا کہ اس مقصد کے لیے ترکی نے قتل کی بین الاقوامی تحقیقات کرانے کی تیاری کر لی ہے، جس کے لیے ان کے بقول ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ جمال خشوگجی کو 2 اکتوبر کو ترکی کے شہر استنبول میں واقع سعودی سفارتخانے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ شام میں امریکی اور کرد فورسز کے قافلے کو نشانہ بناتے ہوئے ایک خود کش بم حملہ ہوا ہے۔ امریکی فوج کے ترجمان کرنل شان ریان نے کہا ہے کہ امریکی فوجی اتحاد کے ارکان اس حملے میں محفوظ رہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ یہ حملہ مغربی قصبے شدادہ میں ہوا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں داعش کے خلاف لڑنے والے امریکی اتحاد کی فورسز کا اکثر گزر ہوتا ہے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کی طرف سے جاری ہونے والی ویڈیو میں کرد ملیشیا کی ایک بختر بند گاڑی سے دھوئیں کے بادل بلند ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ اس حملے میں 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پیر کے روز کا حملہ چند روز پہلے خود کش حملے کے بعد ہوا ہے، جس میں 2 امریکی فوجی اہلکاروں اور 2 امریکی شہریوں سمیت 19 لوگ مارے گئے تھے۔ یہ حملہ شام کے شمالی قصبے میں ہوا تھا۔ اس حملے میں 3 امریکی فوجی زخمی بھی ہوئے تھے، جس سے ان سوالات نے جنم لیا کہ آیا شام سے امریکی فورسز کا انخلا شام کے لیے بہتر ہوگا۔ داعش نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں حملے انہوں نے کیے ہیں۔ یورپی یونین نے روسی فوج کے خفیہ ادارے کے سربراہوں کے خلاف تعزیرات عائد کی ہیں، جو برطانیہ میں پچھلے سال سابق دوہرے روسی ایجنٹ پر اعصاب شکن حملے کی پاداش میں لگائی گئی ہیں۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے پیر کے روز برسلز میں ایک میٹنگ میں 4 روسیوں پر جن میں روسی فوجی انٹیلیجنس کے سربراہ اور نائب سربراہ شامل ہیں، سفری پابندیوں اور اثاثے منجمد کرنے کی سزا دی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
آن لائن کچن کا آئیڈیا بھلے نیا نہیں، اور نہ ہی عبد المعید پہلے شخص ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، خاص بات یہ ہے کہ ان کی تو اپنی زندگی دوسروں کی محتاج ہے، تو پھر وہ یہ کاروبار کیسے چلاتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں سمن خان کے پاس۔
عبد المعید 7 سال کے تھے جب ان میں پٹھوں کو متاثر کرنے والی مسکیولر ڈسٹرافی نامی بیماری کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ 20 سال کو پہنچنے تک وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں تھے، اور اب 8 سال سے عبد المعید کی گردن سے نچلا حصہ ساقط ہے۔ کام کرتی ہے تو سیدھے ہاتھ کی صرف ایک انگلی، جس سے وہ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک غمزدہ نہیں بلکہ متاثر کر دینے والی کہانی ہے۔ عبد المعید کے دماغ میں زندگی جینے کے بیش بہا آئیڈیاز ہیں، اور اپنی ماں کے ہاتھ کے سواد کو گھر گھر پہنچانے سے بہتر آئیڈیا اور کیا ہو سکتا تھا۔
بچپن میں امی کو دیکھا کہ ہمارے گھر میں ضابطے وغیرہ بہت کچھ تھی، تو امی کا کھانا بہت زیادہ اچھا تھا، میں نے کھانا زیادہ بہت ٹیسٹ نہیں تھا، تو تب مجھے تازہ امی کے ٹیسٹ کو یوز کیا جائے چکی چمچ کے لیے۔
کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، پیسے کی یا کوئی کمی نہیں ہے، لیکن صرف اس کے میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ مصروف رہے، اس کا ذہن جو ہے بیماری کی طرف نہ جائے یا یہ ڈس ہارٹ نہ ہو۔ اس وجہ سے پھر اس کے ساتھ یہ میں نے کام شروع کیا تھا۔ اس میں یہ اتنا بیزی ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا کہ اس کو اپنی بیماری بھی جو ہے نا تقریباً بھول گئی۔
سوشل میڈیا پر تشہیر سے لے کر لوگوں سے آرڈرز لینے اور نئی نئی ڈیلز متعارف کرانے کا کام عبد المعید کی ذمہ داری ہے۔
تازہ ہوا کو سانس اور قدرتی روشنی کو آنکھوں میں بھرنا بھی ضروری ہے، اسی لیے عبد المعید ہفتے میں 2 سے 3 بار گھر سے اپنے دفتر تک کا سفر بھی کرتے ہیں۔
2 بہنوں کا اکلوتا چھوٹا بھائی اپنے والد کی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی شامل ہے۔
کمپنی کے مین ایشوز ہیں، لائک کوئی ٹینڈرز آ رہے ہیں یا ان کو فل کرنا ہے یا پیپر ورک اور کوئی ریلیٹڈ ہے ہماری کمپنی کے تھرو، وہ اس سجیشنز وغیرہ سے جو ہے وہ ود آؤٹ کمپلیٹ نہیں ہوتے۔
یہ بہت بیمار ہوا تو میں نے اپنے رب سے کہا کہ اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس ہم خوش ہیں، ناراض نہیں ہے آپ سے، اس کو زندگی دے۔
عبد المعید دوستوں کے ساتھ ہلے گلے کا موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ انہیں سیاسی جلسوں میں حصہ لینے کا بھی شوق ہے، اور وہ یہ سب اپنی ویل چیئر اور وینٹیلیٹر کے ساتھ کرتے ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
کراچی کی انسداد دہشت گردی کی منتظم عدالت نے پشتون تحفظ موومنٹ کے گرفتار رہنما عالم زیب محسود کو 4 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ محسود کو منگل کو چہرے پر کپڑا ڈال کر عدالت میں پہنچایا گیا۔ اس موقع پر پی ٹی ایم کے کارکنوں کی بڑی تعداد بھی عدالتی احاطے میں موجود تھی، انہوں نے احتجاج بھی کیا۔ اس بارے میں کراچی سے ثاقب کی ایک رپورٹ۔
کراچی کی انسداد دہشت گردی کی منتظم عدالت نے پشتون تحفظ موومنٹ کے گرفتار رہنما عالم زیب محسود کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما عالم زیب محسود کو گزشتہ روز کراچی کے علاقے کلفٹن سے گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کے خلاف سہراب گوٹ تھانے میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ عالم زیب خان محسود کو چہرے پر کپڑا ڈال کر عدالت پہنچایا گیا۔ اس موقع پر پشتون تحفظ موومنٹ کے کارکنوں کی بڑی تعداد بھی عدالتی احاطے میں موجود تھی۔ عالم زیب خان محسود کی جانب سے 10 مختلف وکلاء نے اپنے وکالت نامے عدالت میں جمع کرائے۔ پولیس کی جانب سے ایف آئی آر پیش کیے جانے کے بعد عالم زیب خان محسود کے وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ پی ٹی ایم کے جلسے سے قبل باقاعدہ طور پر حکومت سے اجازت طلب کی گئی تھی۔ اجازت حاصل کرنے اور دیگر قانونی تقاضے پورے کیے جانے کے بعد ہی جلسہ کیا گیا، اس لیے ایف آئی آر میں انسداد دہشت گردی قوانین کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے موقف سننے کے بعد عالم زیب محسود کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا، اور پولیس کو جلد تحقیقات مکمل کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ عالم زیب محسود کی گرفتاری کے بعد گزشتہ روز صوبائی وزیر جیل خانہ جات ناصر شاہ نے ان سے ملاقات بھی کی تھی، جبکہ آج بھی ملزم کی جانب سے پیش ہونے والے وکلاء کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے لائر ونگز سے تھا۔ پیشی کے بعد وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے پیپلز لائر فورم کے صدر بشیر قاضی نے کہا کہ
دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ ایف آئی آر میں یہ ہے کہ پیس فلی جلسہ ہو رہا تھا، اس میں کمپلیننٹ بھی جو ہے جو ہے انسپیکٹر ہے وداؤٹ پرمیشن جو ہے یہ نہیں ہو سکتا اور یہ اس کو ٹرائل کورٹ میں بھیجا جائے.
عالم زیب محسود سمیت 16 ملزمان پر عائد الزامات کی پشتون تحفظ موومنٹ تردید کرتی نظر آتی ہے. موومنٹ کے کراچی کے رہنما نور اللہ خان ترین کا کہنا ہے کہ پولیس کی جانب سے عائد کیے گئے الزامات من گھڑت اور بے بنیاد ہیں. انہوں نے موقف اپنایا کہ ان کی جماعت نے تمام تر قانونی تقاضے مکمل کرنے کے بعد ہی جلسہ کیا تھا اور اس میں کوئی بھی خلاف قانون بات نہیں کی گئی. ادھر پشاور میں پشتون تحفظ موومنٹ کی جانب سے کراچی میں ان کے رہنما کی گرفتاری اور وزیرستان میں مبینہ طور پر فوج کی جانب سے چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کیا گیا. احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ عالم زیب خان محسود کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی کرنے والے فوجی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے.
حیات نامی لڑکے کے ساتھ ان کی چادر اور چار دیواری کی جو پامالی ہو رہی تھی, ایک تو اس کی مذمت کے حوالے سے یہ احتجاج تھی اور دوسرا کل کراچی میں ہمارے سرگرم کارکن عالم زیب محسود کو ریاستی اداروں نے اغوا کیا تھا. اس کو ہم بالکل اغوا ہی کہیں گے کیونکہ ان پر نہ ایف آئی آر تھا نہ کوئی اور ایشو تھا. تو اسی کی مذمت کے حوالے سے یہاں پر ہم نے یہ احتجاج کی کال دی تھی.
تاہم اب تک ان الزامات کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
پروگرام ہے آپ کی صحت, بہجت چلانے حاضر ہے. کٹے ہوئے ہونٹ اور تالو دنیا بھر میں انتہائی عام پیدائشی نقص ہیں. پیدائش سے پہلے یہ ممکن ہے کہ بچوں کے ہونٹ کٹے ہوں یا پھر تالو مناسب طور پر جڑے ہوئے نہ ہوں. حمل کے 6 سے 11 ہفتے کے دوران عام طور پر ہونٹ اور تالو مناسب طور پر جڑ جاتے ہیں, اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر بچے کٹے ہونٹوں یا تالو کے نقص کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں. ڈاکٹر عام طور پر اس کو جوڑ سکتے ہیں, لیکن اگر اس کو جوڑا نہ جائے تو بچے کی صحت کو سنگین مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. ممکنہ طور پر اس کی زندگی کا دورانیہ بھی کم ہو سکتا ہے. وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ کم آمدن والے ملکوں میں اس نقص کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ترقی یافتہ ملکوں میں کٹے ہونٹوں اور تالو کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کی مناسب دیکھ بھال کی جاتی ہے. ڈاکٹر البرٹو بچوں کی پلاسٹک سرجری کرتے ہیں اور واشنگٹن میں چلڈرنز نیشنل میڈیکل سینٹر میں ان بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے,
My partner and I, we average over 100 primary cases per year, meaning we probably do
ڈاکٹر البرٹو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھی اور میں ہر سال اوسطاً 100 سے زائد کیسز کی دیکھ بھال کرتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ہفتے ہمیں غالباً 1 سے 2 کیسز کو دیکھنا ہوتا ہے. امریکہ میں تقریباً ہر 1500 بچوں میں سے ایک تالو کے نقص کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اس کا دار و مدار نسل پر بھی ہوتا ہے. افریقی نسل کے بچوں میں اس کا امکان کم ہوتا ہے. آپ سمجھیے تقریباً ہر 1200 بچوں میں سے ایک. یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کے ڈاکٹر یانگ چائے نے ایک ایسے جینیاتی رابطے کے بارے میں معلوم کیا ہے جو کٹے ہونٹوں میں 30% تک کا ذمہ دار ہوتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ایشیائی بچوں میں اس نقص کا خطرہ زیادہ ہے. ڈاکٹر چائے کہتے ہیں کہ آپ دنیا بھر میں اس پیدائشی نقص کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایشیائی نسل میں اس کی اوسط ہر 700 میں سے ایک ہے. ان بچوں کو اکثر تعصب کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ وہ مختلف نظر آتے ہیں, لیکن کٹے ہوئے ہونٹ اور تالو کی پیچیدگیاں سرجری کے علاوہ بھی ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے بولنے کے ساتھ ساتھ دانتوں کے مسائل اور دیگر مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں. تالو کے نقص کے ساتھ پیدا ہونے والے بچے چوسنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. غذائی کمی کی وجہ سے بچوں کی نشو و نما متاثر ہو جاتی ہے. اس طرح ممکن ہے کہ 8 یا 9 سال کی عمر کا بچہ 3 یا 4 سال کی عمر کا دکھائی دے. آپریشن اسمائل جیسے فلاحی ادارے اس طرح کے پیدائشی نقائص کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کی مدد کرتے ہیں. اس ادارے کے بانی ڈاکٹر بل میگی کا کہنا ہے کہ ان کی تنظیم نے اپنے اس مشن کو توسیع دی ہے. اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا,
Up until about 1999, all of our volunteers pretty much came out of the United States. Today, 80% of our volunteers.
ڈاکٹر میگی کا کہنا ہے کہ تقریباً 1999 تک ہمارے تمام رضاکار امریکہ ہی سے تعلق رکھتے تھے. اس وقت ہمارے 80% رضاکاروں کا تعلق دنیا بھر کے 70 یا 80 ملکوں سے تھا. اس لیے ہمارے مشن کا غالباً 70 سے 80% کام مقامی لوگ اپنے ملکوں ہی میں کرتے ہیں اور انہوں نے ہم سے تربیت حاصل کی ہوتی ہے. ہمارے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ فلاحی ادارے ابھی بھی کٹے ہونٹوں اور تالو کی 80% سے زائد سرجری ویتنام میں کرتے ہیں. کم آمدن والے بیشتر ملکوں میں طبی اخراجات کی ادائیگی علاج سے پہلے کرنا ہوتی ہے اور زیادہ تر خاندان سرجری کے اخراجات اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے. میگی کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ اس صورتحال کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے.
It's given us this incredible opportunity to understand how the infrastructure of surgery is so important.
Unka kehna hai ki isse hame ye baat samajhne ka bemisal mauka milta hai ki surgery ke liye infrastructure kitna aham hai. Jo duniya bhar ke mulkon mein is infrastructure ko behtar banana bahut zaruri hai. اگرچہ جینیاتی عوامل کٹے ہونٹوں جیسے نقص میں تقریباً 30% ذمہ دار ہوتے ہیں اور پھر ماں کی صحت بھی اہم کردار ادا کرتی ہے، پھر بھی سائنسدان اب بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اصل اسباب کا پتہ چلایا جا سکے، اور انہیں امید ہے کہ اس طرح ایک دن ایسا آئے گا جب بچوں میں اس پیدائشی نقص کو بھی روکا جا سکے گا. بیجے چلانی، اردو بیو اے، واشنگٹن.
ہمارے آج کے اس شو کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر سیڈرک فرینکلن. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن پیش کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.